يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات بيجي محمد علی گزارش آپ سے یہ ہے کہ بھول جاتا ہے سہون انسان سے ہو جاتا ہے جن کے موبائل اب تک آن ہے وہ آف کر دیجئے اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو میرے دوست میرے بچے یہاں جوان موبائل سے مووی بنا رہے ہوتے ہیں میں ڈسٹرب ہوتا ہوں یہاں بن رہی ہے بیٹا مووی لے لیجئے گا بعد میں جس کو چاہیے ہوں لیکن آپ کی توجہ ادھر ہوتی ہے آپ کیمرہ میری طرف کیے رہتے ہیں میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہوں دوسرے بھی لہٰذا یہ اس سے مجھے پریشانی ہوتی ہے اور کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے انصافی ہوگی اگر ہم یہاں دعا بھی نہ کریں ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلسل چاند رات سے ہمارے ساتھ شریک ہیں تاکہ عزاداری امن و امان سے اور خیر خیریت سے آپ لوگ آئیں مجالس اور جائیں کل کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم علم غیب نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے اب سے تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم میں بات کر رہا ہوں اب تک کہ اب تک وہ شہری حکومت ہو صوبائی حکومت ہو رینجرز کے سپاہی ہوں پولیس کے سپاہی ہوں ٹریفک پولیس کے سپاہی ہوں یہ ہماری اسکاؤٹس کے بچے ہوں معصوم معصوم بچے جو ڈیوٹی مسلسل انجام دے رہے ہیں ہماری بچیاں بیٹیاں جو خواتین میں یہ انتظامات کے فرائض انجام دے رہی ہیں یہاں کا فروغ ایمان ٹرسٹ ہو جہاں کہیں بھی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا میں سب جگہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو جس طرح سے کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان سب کو یہ جو عمل انجام دیا ہے اس عبادت کی اس عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے میں ان سب کی ترقی کے لیے سلامتی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کیونکہ اب آپ دیکھیں نا کہ آج کل جو حالات ہیں ان میں ظاہر ہے کسی کوئی بھی محفوظ نہیں رہا کچھ یہ سننے والا مسئلہ نہیں رہا بلکہ کہیں بھی یہ دہشت گرد یہ خبیث یہ انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے یہ کوئی حیوان قسم کے لوگ ہیں کہ نہ بچوں کی جان کی پرواہ ہے نہ بڑوں کی ہیں اور ان کے ہاتھوں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے وہ پولیس والا ہو یا عام آدمی ہو یا مزدور ہو یا کوئی بھی ہو لہذا دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم خیر خیریت سے امن و امان ہمارے ملک اور ہمارے شہروں میں برقرار ہو جائے یہ سب سے بڑی جو سچا مسلمان اور سچا پاکستانی ہے مومن ہے آج ہر ایک شخص کی یہی خواہش ہے کہ ہمارے شہر میں بھی ہمارے ملک میں بھی امن و امان اور بھائی چارے کی فضا اور میں آپ سے عرض کروں کہ بھائی چارے کی فضا تو ہے بتائیے کون لڑ رہا ہے نو دن ہو گئے کہیں کوئی لڑائی جھگڑا لوگوں کا ہوا نہیں میں نے کہا نا کہ مخصوص ایک خارجی ٹولہ ہے یہ حیوانوں کا ٹولہ کہ جسے یہ آپ کا بھائی چارہ اور یہ امن و محبت یہ سب اسے بھاتا نہیں ہے کانگ بھی نہیں بھاتا لہذا وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے کہ شہروں کے امن خراب ہو جائیں تباہ ہو جائیں لیکن ہمیں اس کا جواب کیسے دینا ہے کہ جیسے ابھی دیکھیں میں بھی جیسی موقع ملتا تھا کل رات سے آنے کی مصروفیت تو آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہم سب عزاداری میں مشغول ہیں آپ بھی مصروف ہیں میں بھی مصروف ہوں میری مصروفیت کوئی عجیب مصروفیت نہیں ہے جیسے آپ مصروف ہیں میں بھی مصروف ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے جب جب موقع ملا وہ کربلا کے چینل بھی کچھ علاقوں میں دکھائے جا رہے ہیں براہ راست کل رات سے عاشورہ کے مراسم اور میں وہ دیکھتا تھا تو مجھے بڑا حوصلہ ملتا تھا کہ جب وہ یہ خبریں دیتے تھے کہ جناب سیل کر دیا ہے کربلا کو کیونکہ 70 سے 80 لاکھ آدمی پہنچ چکا ہے دل دھرنے کی جگہ نہیں اور حالات آپ کے سامنے کیسے ہیں دیکھا کہ یعنی یہ جذبہ ہے مومنین کا کہ ہر خطرے سے بے پرواہ ہو کے کوئی خوف و خطر نہیں ان کے پاس اور جناب وہ مراسم عزاداری برپا کر رہے ہیں تو بس ہمیں جواب ایسے ہی دینا ہے کہ کتنا ہی بڑا سامیہ ہو جائے ہماری عزاداری میں ہمارے جلوسوں میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے ہم اسی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے جلوس عزا کو اس کی منزل تک پہنچانا جانتے ہیں اگر ہماری جان چلی جائے تو ہم اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کر رہے ہیں آج کہ ہماری لاش چھوڑ دینا پہلے عالم پہنچا دینا کربلا پہنچنا اس کے بعد یعنی جو مقام ہے وہاں تک پہنچا دو جب یہ جذبہ آپ کا رہے گا اپنی موت آپ مر جاتے ہیں ایسے عناصر ان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ کیسے جواب دیں یہ ان لوگوں کے لیے دعا تھی اب یہ باہر جو کیمپ لگے ہوئے ہیں میرے بچے غلامان حر کے یہ جوان میرے آئی ایس او کے جوان اور یہ امن کمیٹی کے اراکین پہلے دن سے انہیں کیمپ لگائے ہوئے آپ سب آپس میں بھائی ہیں کسی کو اجازت نہیں کہ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے ہم سب شریک ہیں لہذا میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ جو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اور آپ سے محبت اور امام حسین سے عقیدت کے اظہار کے طور پہ آپ کے ساتھ بیٹھیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں بھی ساری بلاؤں سے محفوظ رکھے. ان جوانوں کو چاہے وہ آئی ایس او کے جوان ہوں, غلامان حر کے جوان ہوں, اور وہ سبیلیں جو لگی ہوئی ہیں مقامات پہ, اور یہ ہماری امن کمیٹی کے جو برادران یہاں بیٹھے, یہ سب کے لیے ہم دعا کریں. میں نے عرض کیا نا کہ عزاداری کے معاملے میں میں صرف اور صرف حسینی پارٹی کا آدمی ہوں اور میری کوئی پارٹی, لہذا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ میں سب کے لیے دعا کروں جو بھی اس عزاداری میں جس انداز میں جہاں بھی خدمت انجام دے رہا ہے, آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, ان سب کے لیے دعا کروں کہ بارگاہ زہرا سے ان سب کو جزا عطا ہو. تمام مسلمانوں کی, اس پورے پاکستان کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد علی محمد. اور یہی جو کچھ میں نے کہا بس اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دی کہ یہی سب کچھ فروغ ایمان ٹرسٹ کے اراکین کی طرف سے بھی تھا, جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے بھی, تو یہ ان کی طرف سے بھی سب تھا, پر میں نے نام کا اضافہ کر دیا. یہی جذبات, یہی احساسات ان کے بھی آگے. خدا بہتر ہے, خدا بہتر جاننے والا ہے, اللہ جاننے والا ہے کیا ہونے والا ہے. ہم تو ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں, ہر وقت ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو امام حسین کے حوالے کر دیتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں پالے امام حسین کی خدمت کے لیے, بات ختم ہو گئی, پھر ہمیں کیا پرواہ ہے. اسی خدمت کرتے ہوئے چلے جائیں گے پھر کون سا خوف ہے, کوئی پرواہ نہیں. اس سے بہترین کوئی انجام ہے ہی نہیں ہمارا. ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ ایسے ہی انجام آئے, ایسا انجام ہو کہ مولا کا ذکر یا کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں, اس سے اچھا اور کون سی بات نہیں ہے نا. اس سے بہتر انجام صلوات دیجیے ایک بار اور محمد علی محمد. اور ہماری کچھ بہنوں نے بہت سارے ہمیں, یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ تحریری طور پہ بھی خطوط لکھے, اور اس میں جو ہے تعریف بھی ہے, تعمیری تنقید بھی ہے, کچھ سوال بھی. اب ظاہر ہے کہ اس کا تو وقت نہیں ہے, یہ سب میں جمع کرتا رہا ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی. اور ہمارے بھائیوں نے بھی, بزرگوں نے بھی ہماری بہت حوصلہ افزائی کی, اور الحمدللہ یہ انہی کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ نئی مجلس ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد میرے سامنے بیٹھی. یہ ہے میرا کل, تو میں کیوں مایوس ہو جاؤں, میں کیوں نا امید ہو جاؤں, جس کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں یہ جوان اور یہ کم سن بچے 8 سال سے لے کے 18 سال تک کی اکثریت بیٹھی ہو, دلچسپی سے یہ گفتگو سن رہی ہو, تو مایوس وہ ہو جہاں یہ گلشن نہ لگا ہوا ہو. ہمارے پاس تو پورا گلستان ہے, پورا گلشن ہے. ہم نہ رہیں گے یہ بچے سنبھالیں گے, علم یہ آگے لے کر جائیں گے. لہذا ایک سوال بس ایسا ہے کہ جس کا میں جواب دینا شب عاشور کی مناسبت سے ضروری سمجھتا ہوں, کہ پوچھا گیا ہے کہ آیا خواتین جلوس میں جائیں یا نہ جائیں. کچھ کہتے ہیں جانا جائز ہے, کچھ کہتے ہیں جانا نہ جائز ہے. تو ہماری تمام بہنیں بیٹیاں مائیں سن لیں جواب کو غور سے, کہ دیکھیے جلوس میں نہ تو جانا واجب ہے اور نہ ہی نہ جانا واجب ہے. یعنی جانے کا بھی کوئی حکم نہیں کہ ضرور جایا جائے, یہ بھی واجب نہیں, اور یہ بھی حکم نہیں ہے کہ جانا حرام ہے. یعنی یہ ایک مباح فعل ہے. آپ زیارت کے لیے جاتی ہیں جائیے, آپ دیکھیے کربلا نجف مشہد قم سب جگہ کے جلوس دیکھتے ہیں نا, خواتین بھی ساتھ. جو اصل فرق ہے وہ کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. جانے پر اعتراض نہیں ہے, ضرور جلوسوں میں جائیے زیارت کی, زیارت کی. اصل اعتراض یہ کہ دیکھیے نظر میں رکھیے کربلا کی عزاداری کو, ان مقامات مقدسہ کی عزاداری کو, کہ کتنے احترام اور تقدس کے ساتھ خواتین جا رہی ہوتی, مرد الگ خواتین الگ, اور سب کی سب 100% با حجاب, 100% با پردہ. تو بس اعتراض مجھے بھی ہوتا ہے, کہاں میرا بھی دل چلتا ہے بھائی, میری بھی تو بہن بیٹیاں ہیں آپ سب, میری بھی تو مائیں بہنیں ہیں آپ سب. جب میں یہ مناظر دیکھتا ہوں سڑکوں پہ تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ نہ جائیے, اس جانے سے آپ کا نہ جانا بہتر ہے. بے پردگی کے عالم میں جہاں کچھ نہیں پتا کہ کتنے قسم کے اپرادھ اس میں شامل ہیں, کہ سب کے سب کوئی معصوم تھوڑی ہے, وہاں پہ غیر بھی کوئی بھی کالے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے. تو بس یہ شب عاشور اور عاشور اس وجہ سے صاحب ایمان جو ایمان رکھتا ہے, جس کی غیرت ہے, جس کے پاس جو حمیت رکھتا ہے, وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی مائیں بہنیں جناب زہرا کو اس عالم میں پرسہ دینے جائیں, ان کی بیٹی کی بے چادری کا کہ خود ان کے سر پہ بھی چادریں نہ ہوں. آپ کسی بھی معصوم کی بارگاہ میں بغیر حجاب کے داخل ہو سکتی ہیں؟ صدام کے دور میں بھی کسی کی مجال نہیں تھی کہ بے پردہ حرم جناب حرم امام حسین یا حرم حضرت عباس علیہ السلام میں داخل ہو جائے اس زمانے میں، اور آج بھی کسی حرم میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ عالم کیا ہے بھائی؟ یہ شبی ہے نا، یہ بارگاہ کیا ہے؟ شبی ہے. لہذا اعتراض اس پر ہے، جانے پر نہیں ہے، جائیے مگر وقار کے ساتھ. جو خاتون کا ایک وقار ہے، با پردہ با حجاب اس طرح سے ہو کے جائیے، کسی کی مجال نہ ہو کہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے کسی مومنہ کو. فرق یہ کہ اگر آپ اس شان سے جاتے ہیں، عزت کا باعث بنے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسے کہ جناب وہاں زیارت بھی ہو رہی ہے اور سروں میں چادریں بھی نہیں ہیں، اور بہرحال آپ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ساری باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے عرض کر دیا کہ مسئلہ یہ کہ کس طرح سے جایا جائے، کس طرح جایا جاتا ہے ان مقامات مقدسہ پہ. کسی نے پابندی نہیں لگائی، میں کیسے پابندی لگا سکتا ہوں؟ میں نے قم میں بھی دیکھا اور مقامات مقدسہ پہ بھی دیکھا کہ خواتین برابر سے اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے. لیکن آپ طریقہ کار تو دیکھیے نا ان کا، کتنے مہذب اور کتنے باوقار طریقے سے وہ بیویاں پرسہ دینے کے لیے آتی. تو اس کو کافی سمجھیے، اللہ نے آپ کو شعور بھی دیا ہے، عقل بھی دیا ہے، فہم بھی دیا ہے. تمام مومنین کو، مومنات کو، وہ خود فیصلہ کرے کہ ہاں ہمیں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، اور کس جانے سے نہ جانا بہتر ہے، کس طرح سے جانے سے نہ جانا بہتر ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک اور بات جو میں ہر سال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اعمال شب عاشورہ کے مناسبت سے مختصر جلدی سے بتا کے چلا جاؤں گا کہ شب عاشور، شب داری یہی سے شروع ہوئی ہے. پہلی شب داری عزاداری کی شب عاشور ہے. یہ شب داریاں جتنی بھی قیامت تک ہوتی رہیں گی، در حقیقت یہ اس شب داری کی شبی ہیں. تو شب داری کیا تھی؟ اس شب داری میں کیا کرنا ہے شب عاشور کے؟ رات بھر گریہ زاری میں گزارو اور عبادت، عبادت اور گریہ زاری، یعنی عزاداری اور عبادت. عزاداری تو آپ کریں گے، گریہ زاری تو آپ کریں گے. گریہ زاری کا مطلب گریہ زاری ہے، آنکھوں سے اشک بہیں، یاد کرے واقعہ اس شب عاشور کو، یاد کرتا رہے اور آنکھیں اشک بار. یا پھر عبادت جو کہ جناب سیدی شہدا نے انجام دی. تو مختصر الفاظ میں آپ کو اعمال بتا دیتا ہوں کہ تین طریقے کے نمازیں ہیں، یا 100 رکعت نماز پڑھ لیجئے دو دو رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قل ھو اللہ احد، یعنی سورہ توحید. اور اگر تھکن کا باعث ہو جائے آپ 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ توحید. اور اگر اور اعمال اس سے زیادہ کرنے ہیں اور تھکاوٹ کا باعث ہے تو صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی آپ 100 رکعت پڑھ سکتے ہیں ہر رکعت میں صرف سورہ فاتحہ. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ ہے 4 رکعت نماز ہے، دو دو رکعت کر کے پڑھیں. اعمال شب عاشور بتا رہا ہوں، دو دو رکعت کر کے 4 رکعت پڑھیے. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 بار سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص یعنی سورہ قل ھو اللہ احد، تو 4 رکعت ایسے دو دو رکعت کر کے پڑھ لیجئے، 200 بار ہو گیا. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائیں. پہلے سورہ فاتحہ 10 بار آیت الکرسی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 10 بار سورہ اخلاص، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ 10 بار سورہ فلق، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ 10 بار سورہ ناس. یہ تو ہوگی نماز. پھر زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور پڑھیے شب عاشور، موقع ملے آپ کو. ندا سنیے نہیں پڑھنا آتی، دوسرے پڑھتے ہیں مسجد میں وہ سنیے، اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام، 1 تسبیح تو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیجئے گا آپ کل شام تک. اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے حسین اور اس کے صحابیوں کو قتل کیا. یہ تسبیح پڑھتے رہیے مستقل، اس کو پڑھتے رہیے، اس کا ثواب ہے. مسلسل پڑھتے رہیے اس تسبیح کو، سورہ کہف کی تلاوت کیجئے. یہ خاص آپ کو معلوم ہے، یہ سورہ کہف کی آیات ہیں کہ نوک نیزہ پر جن آیات کی تلاوت جناب سید الشہداء فرماتے تھے. تو شب عاشور سورہ کہف کی تلاوت کیجئے، یعنی جتنے اعمال آپ کر سکتے ہو بجا لائیے. اور عاشور کا دن قیامت کا دن، قیامت کا دن. ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کیجیے، ہاتھ نہ ملائیے. ہاں اگر کوئی دوسرے مکتب کا ہے تو اخلاقی طور پہ कराहतन, उसको तो नहीं मालूम कि आप किस कैफियत में, कराहतन समझा सके समझा दीजिए, वरना हाथ मिलाने में उससे कराहतन कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि आज हमारी क्या कैफियत। किसी के घर में जनाजे पड़े हों, किसी का बाप मर जाए, किसी का बेटा मर जाए, बताइए उससे हाल अहवाल पूछने की फुर्सत होती है? आप खुद तसव्वुर कीजिए कि मेरे बाप का जनाजा पड़ा हो, लोग आके मुझसे पूछें क्या हाल है, खैरियत से है, कहाँ है, क्या गुजरेगी मुझ पे। तो अजीजों खबरदार, आशूर के दिन अहवाल पुरसी ना कीजिए, बल्कि ताजियत दी जाती है एक दूसरे को, अज़्ज़म अल्लाह उजूरना व उजूरकुम। ताजियत भी नहीं दे सकते, वो सीने पे हाथ है, ये सीने पे हाथ है, इस बात की अलामत है कि मुगम के आलम हूं मैं, पुरसे के आलम। ये शियाए आशूरा है, यानी आशूरा है, गम का दिन है, सारा दिन गम का दिन है। अब मैं इसलिए बता देता हूं कि कुछ लोगों के तो कान में जाए, वरना जो हाल हो रहा था आशूर के दिन, वो मैं क्या आपकी खिदमत अर्ज करूं, सबकी नाराजगियां मुझे मोल लेनी पड़ती हैं कि नोहे की आवाज भी कान में नहीं आती, इतना शोर तो वैसे हो रहा होता है। ये कारोबार का दिन थोड़ी है भाई, लेन देन का दिन नहीं है, तिजारत का दिन नहीं है, सख्ती से मासूमीन ने मना किया है। ये घर में जनाजा पड़ा होगा, लेन देन करोगे, कारोबार करोगे, तिजारत करोगे, कोई मामला ना करो आशूर के दिन। क्यों? अगर कोई सबसे कीमती जान जा सकती थी तो वो हुसैन की गई। तो ये अमाल आशूरा के हिसाब से थोड़ा सा जरूरी समझता था, चंद जुमले। मैंने कहा मुझे मसाइब ज्यादा पढ़ने हैं आज, लेकिन मैं तकमील करना चाहता हूँ जो मौजू आया ना, कि तकमील तो क्या हो पाएगा मुझ जैसे तालिब इल्म से, लेकिन महाराज जो बात शुरू की है उसे किसी नतीजे तक पहुंचा के फिर मसाइब तक पहुंचूंगा। बुलंद आवाज से सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमने बात शुरू की थी तरबियत की, नौजवानों की, बच्चों की, कैसे उनकी तरबियत की जाए, उनके दिलों में क्या चीजें बिठाई जाए, उन्हें इबादत का कैसे आदि बनाया जाए, उन्हें दिलेर बनाया जाए, उन्हें बहादुर बनाया जाए, उनकी अखलाकी तरबियत की जाए, उन्हें माँ बाप का एहतराम, उन्हें बड़ों का एहतराम, उन्हें असातिज़ा का एहतराम, उन्हें दूसरे का एहतराम, उन्हें दूसरे के जज्बात का एहतराम, उन्हें दूसरे के मतलब का एहतराम, ये सारी तरबियत उन्हें दी जाए, जब जाके एक हकीकी इनकलाबी मोमिन तैयार होता है। एक हकीकी इनकलाबी मोमिन जिससे किसी को नुकसान नहीं होता, जिससे कोई नहीं डरता, बल्कि सब उससे मोहब्बत करते हैं। अगर उससे कोई डरता है तो शैतान डरता है, अगर उससे कोई डरता है तो शैतान के नुमाइंदे डरते हैं, अगर उससे कोई डरता है तो शैतानी ताकतें डरती हैं। आप यकीन जानिए, किसी से शैतान नहीं डरता, शैतान उस जवान से डरता है कि तमाम लवाजिमात उसको बहकाने के मौजूद हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, स्कूलों में जो तरबियत दी जाती है उसके जरिए, मोहल्ले के जो हालात हैं, वीडियो के जो हालात हैं, फिल्म एशिया के जो हालात हैं, वो फिल्म फोबिया जिसको कहा जाता है, उसके जो हालात हैं, खुश होता है शैतान कि मैंने तबाह कर दिया मोमिनीन की सोसाइटी को, मैंने बर्बाद कर दिया मुसलमानों की सोसाइटी को। लेकिन डरता कब है, रोता कब है, चिल्लाता कब है, जब इतने भयानक, खौफनाक और तबाहकुन हालात में वो देखता है कि एक नौजवान घर से निकला है और मस्जिद में दाखिल हो रहा है, इससे घबराता है। क्या अभी तक इस पे अल्लाह का खौफ भी इसके दिल में है, रसूल का खौफ भी इसके दिल में है? इसलिए कहते हैं कि जवानी की इबादत, इस जवानी की इबादत में फख्र मुबाहात करता है अल्लाह। और हदीस पैगंबर खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह युहिब्बु शाबत्ताय, अल्लाह मोहब्बत करता है उस जवान से जो जवानी में तौबा करता है। इन्नल्लाह युहिब्बु शाबत्ताय, अल्लाह उन जवानों को दोस्त रखता है, उन बच्चों से मोहब्बत करता है। अब यहां शाब का मतलब सिर्फ मुजक्कर पे नहीं जाता, उन बच्चियों से, उन बच्चों से, उन नौजवानों से अल्लाह मोहब्बत करता है जो अपनी नौजवानी की उम्र में जब गुनाह के सारे लवाजिमात मौजूद हों, बहकाने के सारे सामान मौजूद हों, उसमें तौबा करता है और अल्लाह की तरफ रागिब हो जाता है, اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اس سے شیطان کانپتا ہے، اس سے شیطان ڈرتا ہے. لہذا کیا کرے گا شیطان؟ اسی راستے پہ بیٹھ جائے گا. یا آج کی مجلس کا آخری درس اپنے بچوں کو دے کے جا رہا ہوں، ختم نہیں ہوا لیکن جو موضوع لے کے چلا ہوں کسی حد تک تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اب ایک جوان، اب ایک ہمارا بچہ آ گیا دین کی طرف، اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ مجھے اپنے دین کی خدمت کرنا ہے، مجھے اپنے مذہب کی خدمت کرنا ہے، مجھے اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، مجھے مظلوم انسانوں کی خدمت کرنا ہے، مجھے اس ملک کی خدمت کرنا ہے. اب شیطان کو کتنی مہلت ملی ہے کہ حق کے راستے پر بیٹھ کے بہکائے گا، یہاں تک اجازت ہے اس کی، یہاں تک مہلت ملی. اب شیطان جب یہ دیکھے گا کہ یہ مذہب کے راستے سے ہٹنے والا نہیں، یہ اللہ کے راستے سے ہٹنے والا نہیں، اسی راستے پر بیٹھ جائے گا، اسی بھیس میں آ جائے گا. ارے شیطان ایسے تھوڑی آتا کہ آپ پہچان لیں کہ یہ شیطان ہے. کبھی کسی نے دیکھا ابلیس کو؟ کہا تھا شیطان، کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. ایسے تھوڑی آئے گا، ایسے آئے گا تو پکڑا جائے گا نا. لہذا اسی راستے میں بیٹھ جائے گا، مذہبی لبادے میں آ جائے گا، مذہبی لباس میں آ جائے گا، مذہب کی آڑ لے کر آئے گا. کیوں اسے بھٹکانا ہے اس جوان کو؟ ایسے روپ میں آئے گا کہ جیسے مذہب کا ٹھیکیدار ہے، اسی بچے کو مذہب کے نام پر بہکائے گا جو مذہب کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اور اسے بمبار بنا دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کتنا خطرناک راستہ ہے دین کا؟ ادھر جوان دین کے راستے پہ راغب ہوا، میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں، میں نے تقریریں کی، میں نے خطاب کیا، سینکڑوں جوان راغب ہو گئے دین کی طرف، سینکڑوں جوانوں کے دل میں میری بات اتر گئی. لیکن پسے پردہ میرے کچھ اور مقاصد تھے، پسے پردہ میرے مقاصد یہ تھے کہ میں ایسی فوج جمع کر لوں بچوں اور جوانوں کی کہ میں ان سے جو چاہوں وہ کام لے لوں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس سے زیادہ آسان طریقے سے نہیں سمجھا سکتا، جرت چاہیے اس بات کو کرنے کے لیے. اب پسے پردہ کیا مقاصد ہے؟ کہ ان جوانوں اور بچوں کو اپنے مقصد کے دیں، کیونکہ بچے اب میرے ٹرانس میں آ گئے،